سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، رفتار کا، گفتار کا، کردار کا عالم. جب سے ہے میرے سامنے مولائے کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولائے کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. جب سے جب سے میرے سامنے مولائے کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم. جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم. جب سے ہے میرے سامنے مولائے کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. شمس و قمر کی روشنی سب مات پڑ گئی، شمس و قمر کی روشنی سب مان پڑ گئی، جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم، جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم. شمس و قمر کی روشنی سب مان پڑ گئی، جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم، جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم. دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، رفتار کا، گفتار کا، کردار کا عالم، رفتار کا، گفتار کا، کردار کا عالم. جب اللہ دل میں آ جاتا ہے تو اس شخص کی پھر رفتار بھی بدل جاتی ہے، گفتار بھی بدل جاتی ہے، کردار بھی بدل جاتا ہے، تمام اخلاق و اطوار اس کے بدل جاتے ہیں اور اس کے افعال اور اعمال سے فنائیت کا ظہور ہوتا ہے، فنائیت کا اظہار ہوتا ہے. اور وعباد الرحمٰن یمشون ہون فی الارض، اللہ کے جو بندے ہیں اس میں پھر توازو پیدا ہو جاتی ہے، توازو سے پھر چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ وہ کندھے جھکا کر چلتے ہیں، توازو کی شان کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت ان کے قلب میں جم جاتی ہے اور جب کوئی بڑی ذات سامنے ہو تو خود بخود انسان جھک جاتا ہے. دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، رفتار کا، گفتار کا، کردار کا عالم، رفتار کا، گفتار کا، کردار کا عالم. دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، رفتار کا، گفتار کا، کردار کا عالم. یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ توازن سے چلتے ہیں، مٹے ہوئے رہتے ہیں، فنائیت کا اظہار ہوتا ہے، تو شان کیوں بیان فرمایا؟ دیکھو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع کی. فرمایا کہ دیکھو تواضع تو ہے لیکن للہ کی شرط ہے، اللہ کے لیے ہو، مخلوق کے لیے نہ ہو کہ ہم تواضع اختیار کریں گے تو مخلوق میں بلندی پائیں گے، نہیں، للہ کی شرط لگا دی. حدیث پاک میں، کلام اللہ شریف میں، حدیث پاک میں، ہر جگہ بلاغت ہی بلاغت ہے اور ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے، ہر بات کا جواب اس میں موجود ہے. معلوم ہوا کہ تواضع اگر مخلوق کے لیے ہو وہ اس سے بلندی حاصل نہیں ہوگی، اگرچہ لوگ جھک کر سلام کریں لیکن اللہ کے دربار میں وہ گرا ہوا ہوگا. اگر تواضع کے اندر للہیت پیدا ہو گئی تو پھر وہ رفع شان جو ہے اس کی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. اللہ اللہ والوں کو، اپنے پیاروں کو رفعت شان دیتے ہیں، مقبول بناتے ہیں، محبوب بناتے ہیں مخلوق میں. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کی شان پیدا ہو گئی، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ وہ المخلوق میں محبوب ہو گئے، مخلوق میں مقبول ہو گئے، مخلوق جو ہے انہیں سر آنکھوں پہ بٹھانے کو تیار ہے، یہ شان پیدا ہو گئی.
دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان، تو رفتار کا، گفتار کا، کردار کا عالم، رفتار کا، گفتار کا، کردار کا عالم، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، گر اتباع سنت نبوی کہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم.
اتباع سنت اللہ کو پانے کا راستہ، واحد راستہ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت کا راستہ ہی وہ راستہ ہے، اور سنت کی اتباع سے جیسی جیسی سنت کی اتباع تیز تر ہوتی جائے گی، رفتار تیز ہوتی جائے گی، اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. سنتوں کا اہتمام ہی واحد راستہ ہے اللہ کو پانے کا.
گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، جب سے میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم.
اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش اعظم پہ یہ لکھا رکھا ہے، سبقت رحمتی غضبی، کہ میرے غضب میں اور رحمت میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت اس سے سبقت لے گئی، ہے نا. اور یہ فرمایا کہ وہاں کیا آپ کی سرکار کا عالم ہوگا جب آپ گناہوں کو بخشیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ایمان کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے لیکن ان کے اس ایمان کے ذرے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کر ان کو بھی جہنم سے باہر نکالے. ایسی رحمت اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہوگی.
جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے،
اگر اس میں جو ہے یہ مطلب نہ ہو کہ گناہوں پر اصرار اور ٹٹائی شروع ہو جائے کہ بھائی جب اللہ بخشیں گے تو ہم کیوں جو ہے ایسا کام گناہ سے کیوں بچیں. نہیں، ایسے لوگوں کو تو ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، ایمان ہی نہ رہا تو پھر تو ہمیشہ کی جہنم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کرتا بھی رہے، ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے. یہ نہیں کہ گناہوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے ہوئے ہیں. ایسے نہیں, ایسے شخص کو حدیث پاک میں بے وقوف کہا گیا, عاجز. والعاجز الکیس من دان نفسہ, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى على الله, کہ اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھی ہیں اور اتباع نفس ہو رہی ہے بجائے اتباع سنت کے, بجائے اتباع شریعت کے, گناہوں سے بچنے کے اتباع نفس کر رہا ہے. جو منہ میں آیا پک دیا, جو دل میں آیا کر ڈالا, تو ایسے شخص کے لیے نہیں ہے. ایسے شخص کو تو حدیث پاک میں بیوقوف نادان کہا گیا ہے. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات, دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. یہ اشارہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم مدینہ بفیلو امریکہ میں 1994 میں ہوئے. ہمارے حضرت کی شان ہے کہ کہیں امریکہ میں, کہیں برطانیہ میں, کینیڈا میں, ملاوی میں, ساؤتھ افریقہ میں, کہاں کہاں کے اشعار ہیں, لیکن وہاں کے ماحول کا ایک ذرہ اثر اشعار میں دکھائی گئے. وہاں کیسی کیسی ترقیات ہیں, کیسے مناظر ہیں, کیسی آبشار ہیں, یہ وہ, لوگ دنیا کے کونے کونے سے یہ مناظر دیکھنے جاتے ہیں, لیکن اس ان اشعار کے اندر ذرہ برابر بھی اس سے تاثر نہیں پایا جاتا. یہ ہے ہمارے حضرت کی شان, یہ ہے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مع اللہ. اور اس دنیا کی فنائیت کا استحضار بھی, کہ اس دنیا میں کتنے بھی مناظر ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اگر کوئی خوبصورت منظر دیکھو تو جنت کو یاد کرو, کہ یا اللہ جب یہ منظر ایسا خوبصورت ہے تو جنت کیسی خوبصورت ہوگی, کہ جنت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ تربیت عاشقان خدا سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس میں ایک سالک نے اپنا حال لکھا ہے کہ پہلے جیسی تقویٰ والی زندگی نہیں ہے اب, زیادہ تر اللہ رب العزت کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہے, اور نیکیوں اور نیک کاموں میں بھی پہلے کی طرح رغبت نہیں رہی, اور نہ ہی پہلے جیسا شوق ہوتا ہے کہ نماز اچھی طرح پڑھوں یا دینی مشاغل میں مشغول رہوں. البتہ خواہش اور تمنا ابھی بھی ہے, لیکن یہ تمنا اور خواہش صرف سوچ اور خیال کی حد تک محدود ہے, عملی طور پر اس کا کوئی مظاہرہ نہیں. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ بس گناہوں سے بچو, یہی تقویٰ ہے, یہی ولایت کی بنیاد ہے. عبادت اور نیک کاموں کی طرف رغبت ہونا ضروری نہیں, بتکلف عبادت کرنا ضروری ہے. رغبت نہ ہونے کے باوجود عبادت کرنے سے اور زیادہ قرب عطا ہوتا ہے, اور رغبت نہ ہونا تقویٰ کے منافی نہیں, پھر پریشانی کی کیا بات ہے. بہت سے لوگ اس سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے کیفیت نہیں بنتی. کیفیت سے کوئی ترقی کا تعلق نہیں ہے, کیفیت ایک محمود حالت ہے, اچھی حالت ہے, لیکن اصل ترقی بس گناہوں سے بچنا ہے. چاہے دل لگے نہ لگے, گناہوں کے کتنے شدید تقاضے آ جائیں, اگر گناہ سے بچتا ہے تو یہ متقی ہے اور اللہ والا ہے, اور اس کی ترقی بھی ہو رہی ہے. اسی طرح عبادت میں اگر دل نہیں لگتا تو اجر کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. آج دل نہ لگنے کے باوجود عبادت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق مضبوط ہے اللہ تعالیٰ سے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عبادت مزے کے لیے نہیں کی جاتی, بلکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کو بجا لا دیں، طبیعت کے خلاف بھی بجا لا دیں۔ حال میں لکھا ہے کہ اگر کبھی بہت زیادہ اپنی حالت اور غفلت پر افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے تو تھوڑے دن کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہوں اور چند دن بعد پھر اسی طرح ڈھیلی ہو جاتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے کہ اس طرح تو نہ ہو کہ زندگی بالکل ہی دنیا داروں کی طرح گزاروں۔ ایک عجیب سی ندامت دل کو ہر وقت گھیرے رہتی ہے۔ جواب: عبادت کا شوق نہ ہونا، نماز میں دل نہ لگنا، دینی کاموں کو دل نہ چاہنا، گناہوں کے تقاضے ہونا غفلت میں شامل نہیں۔ اگر بتکلف ضروری عبادت کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ نماز بہت زیادہ خراب ہو گئی، دل کو پکڑ کر حاضر کرتی ہوں لیکن اگر ایسا کرنا بھی تقریباً نہ کرنے کے برابر ہے، برائے مہربانی کوئی سزا مقرر فرما دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی نمازوں کی بہت زیادہ حفاظت کروں۔ جواب: بار بار دل کو حاضر کرتے رہنا خشوع کے لیے کافی ہے، یعنی جیسے ہی دھیان ادھر ادھر جائے اور جیسے ہی خیال آئے کہ ہم تو نماز میں ہیں، اسی وقت دل کو فوراً حاضر کر دو تو یہ حضوری اور خشوع کے لیے کافی ہے۔ حضوری فرض نہیں، احضار فرض ہے، یعنی حضوری کا حاصل ہونا فرض نہیں ہے بلکہ اس کو جو اختیاری کام ہے وہ کرنا ہے کہ دل کو بار بار اس طرف متوجہ کرنا ہے، یعنی دل کا حاضر ہونا ضروری نہیں، حاضر کرنا ضروری ہے۔ جو آپ کر رہی ہیں مطمئن رہیں۔ یہ دوسرا خط ہے، اس میں حال لکھا ہے کہ حضرت والا میری خواہش ہے کہ مجلس میں آپ کے قریب کر بیٹھوں لیکن ہمت نہیں پڑتی، اس لیے دور سے ہی آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ آپ خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے مکمل داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ مجھے ہمت ہو آپ کے قریب بیٹھنے کی۔ جواب: اس وجہ سے دور نہ بیٹھیں، فقیر اس وقت بھی آپ سے محبت کرتا ہے، جب داڑھی رکھ لیں گے تو محبت اور بڑھ جائے گی، ہمارا طریق محبت ہے، محبت سے سب اصلاح ہو جاتی ہے۔ حال: حضرت والا جب سے آپ سے تعلق جوڑا ہے دنیا اور دنیا داروں اور غیر شرعی رسومات اور بدعات سے کٹتے جا رہے ہیں۔ جواب: اور اللہ تعالیٰ سے جوڑتے جا رہے ہیں، اس لیے کوئی غم نہ کریں، ہم اللہ والے ہو جائیں پھر یہی دنیا اور دنیا والے قدموں میں ہوتے ہیں۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ لیکن دنیا کو قدموں میں لانے کی نیت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کریں۔ یہ ایک اور خط ہے کہ حضرت ہم لوگ یعنی بیوی اور بچے ڈیڑھ یا دو سال کے بعد پنجاب کا چکر لگاتے ہیں، لیکن اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں پنجاب جاؤں کیونکہ وہاں میرے عورتوں کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہیں اور جن رشتہ داروں کے گھر جا کر ٹھہرتے ہیں وہ میری اہلیہ کے ماموں ہیں اور ان کی بیوی کے ساتھ بھی بے تکلف ہی رہ چکی ہے۔ جواب: صرف خطرہ نہیں، اگر ان سے پردہ نہیں کیا تو دوبارہ گناہ کر بیٹھو گے، ان کے گھر ہرگز نہ ٹھہرو، ٹھہرنے کا کوئی اور انتظام کرو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں میں غیر محرم رشتہ دار خواتین سے پردہ نہیں کر سکتا، بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بچ نہیں سکتا، حضرت ارشاد فرمائے میں کیا کروں؟ جواب: اللہ نے مرد بنایا ہے، ہجڑا تو نہیں بنایا کہ ہمت نہ ہو، ہمت کرو تو ضرور پردہ کر سکتے ہو، مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ آدمی مخلوق سے ڈر کر کہ لوگ ہمیں برا سمجھیں گے گناہ کرتا ہے، مخلوق کی نگاہ میں عزت تلاش نہ کرو، اللہ کو راضی رکھو گے تو وہ تمہیں ایک دن مخلوق پر غالب کر دے گا، ورنہ لوگوں کے ہاتھوں میں کٹپتلی بن جاؤ گے۔ حال میں لکھا ہے کہ دیندار دوستوں کے پاس دل کرتا ہے کہ جا کر گپ شپ لگاؤں اور ان کے پاس جا کر چائے وغیرہ پیوں، اس سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے، دل کو سمجھاتا ہوں کہ یہ دیندار ساتھی ہیں، گناہ نہیں ہوگا، تعلقات کیسے کم کروں؟ جواب: اس میں کیا حرج ہے، اللہ والے دوستوں کی ملاقات سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ تعلق مالدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ حضرت والا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہوں لیکن یہ بہت مشکل لگتا ہے، پھر سردیاں بھی آ رہی ہیں، اس میں ہاتھ پاؤں بھی جلد بھی پھٹ جاتی ہے اور مشقت بھی زیادہ ہے، اس کے فضائل ارشاد فرمائے اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اس زمانے میں ہر وقت باوضو رہنے سے جسمانی صحت کے مسائل پیدا ہونے کا امکان ہے بوجہ ذوق کے، ہر وقت باوضو رہنا اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، اس سے زیادہ ضروری بلکہ فرض ہے کہ نگاہوں کو ہر وقت باوضو رکھو، یعنی بد نظری نہ کرو. حال میں لکھا ہے کہ چچا زاد، خالہ زاد وغیرہ سے بات چیت، غیر ضروری بات چیت کر لیتا ہوں. جواب: ان سے شرعی پردہ کرنا واجب ہے، بے پردہ بات ضروری ہو یا غیر ضروری سب حرام ہے، یعنی بے پردہ ہو کر نہیں، الگ سے پردے سے رہ کر بات ٹھیک ہے. ہمت سے کام لیں، پردہ شروع کر دیں اور سوچیں کہ قبر میں یہ چچا زاد خالہ زاد ساتھ نہیں جائیں گے. ضرورت کی بات کی اجازت ہے لیکن دو شرطیں ہیں اس میں، ایک تو پردہ ہو اور دوسرے آواز کو لچکدار نہ بنائیں، آواز کو نرم نہ بنائیں اور روکھے انداز میں بات کریں. جو ضرورت کی بات ہے وہ کر لیں، کوئی سامان لانا ہے گھر میں، کوئی ہے نہیں سامان لانا ہے یا اور کوئی کام ہے تو کہہ سکتے ہیں دوسرے کو، لیکن پردہ ہو. اور دوسرے یہ ایک بات اور بھی ہے کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی جائز نہیں، چاہے نامحرم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ تنہا گھر میں رہنا جائز نہیں ہے، کوئی نہ کوئی محرم ہو تو پھر ٹھیک ہے. حال میں لکھا ہے کسی فیکٹری یا آفس میں ہو اور معلوم ہو کہ وہاں مستورات بھی ہیں تو تیاری میں خاص اہتمام کرتا ہوں. جواب: یہ سب نفس ہے، ہرگز اہتمام نہ کریں بلکہ حلیہ اور خراب کر لیں. اللہ کے عجیب عجیب بندے ہیں، بہت سے خطوط اس میں بھی ہیں کہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ڈاکٹر ہیں لیکن ان کو جو ہے خطرہ ہوا اپنے ایمان کا تو بالکل میلے کچیلے کپڑے پہن کے اور مٹی والے جوتے پہن کے، کوئی جوتے بھی صاف نہیں کر رہے. اس قدر ہمت کی بات ہے ایسے ماحول میں ڈاکٹر ہسپتال میں جانا اور میلی کچیلی ٹوپی لگا لینا تو کتنا لوگ برا مانیں گے، لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کی یہ برکات، اولیاء اللہ سے تعلق کی برکات ہوتی ہیں کہ ہر مجاہدہ اٹھانے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے. اللہ والوں سے تعلق کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بس اس کی نظر میں صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، مخلوق کو خاطر میں نہیں لاتا. ہمت پیدا ہو جاتی ہے، حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. حال: ٹیلی ویژن دیکھ لیتا ہوں، موسیقی سن لیتا ہوں، مندرجہ بالا تمام معاملات میں کبھی کبھار نفس کے خلاف کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں مگر اکثر مغلوب رہتا ہوں. جواب: گناہ بغیر ہمت کے نہیں چھوٹتے، اگر ہمت نہ کرو گے تو کیا مجرمانہ حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو؟ یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، پھر پچھتانے سے فائدہ نہ ہوگا، ہمت کرو اور آج ہی سے سب گناہ چھوڑ دو. جب کوئی غلطی ہو سکو تو 50 روپے صدقہ کرو، اس سے امید ہے بہت فائدہ ہوگا. حال میں لکھا ہے کہ اس مرتبہ خط لکھنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی جس کی وجہ صرف میری سستی اور کاہلی ہے، آج کل کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا، بہت قلق ہے. جواب: ہر ماہ ایک خط سے اطلاع حالات کرتے رہیں، آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں. حدیث پاک ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تشریح میں لکھتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، جو شخص قرآن مجید کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو یہ سب سے افضل اور بہترین لوگوں میں سے ہے، کیونکہ اس نے دونوں خیروں کو جمع کر لیا، سیکھ بھی لیا سکھا بھی دیا، دونوں خیروں کو جمع کر لیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اس مقصد کے لیے تھا کہ وحی کے ذریعے جو قرآن پاک حاصل ہوا اس کی حکمت کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا جائے۔ تو اب جو بھی قیامت تک قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے تو یہ شخص گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشن کا علم بردار ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص الخاص نسبت حاصل ہوگی، اس لیے اس کو سب سے افضل فرمایا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ لوگ بہترین ہیں جو کلام اللہ کو سیکھیں اور پھر سکھائیں، مگر اس سیکھنے اور سکھانے میں اخلاص اور رضائے الہی کو سامنے رکھیں، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو۔ دنیاوی غرض میں صرف مال نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی غرض میں جاہ بھی ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے اور واہ واہ کا مرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرمائے، ایسے لوگ بہت مبارک ہیں جو قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو لیکن اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور اخلاص تو حاصل ہوتا ہی کسی اللہ والے سے تعلق سے ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے ہے، اگر اخلاص نہ ملے تو عبادت ساری رائے گاہ نہ چلی جائے خدا نخواستہ، اور یہ امراض اکثر دل میں آ جاتے ہیں، حرص حرص دنیا، واہ واہ کی اپنی شوق اور ذوق، طبیعت میں واہ واہ کی کسی نے تعریف کر دی تو خوش ہو گئے اور اپنا کمال سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ یہ سب انہی چیزوں پر اولیاء اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ خانقاہیں یہ جو قائم فرماتے ہیں اولیاء اللہ، اسی لیے کہ سب سے زیادہ توجہ ان کی تکبر اور عجب کو مٹانے میں لگتی ہے کہ سالک کے اندر کسی طرح فنائیت آ جائے، تکبر نہ آنے پائے، عجب نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص سے عمل نصیب فرمائے، اور گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک بحمدک لک الحمد، لا الہ الا انت المنان الذی بیدی السماوات والارض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا الله پاک اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، يا الله اپنے فضل سے عمل کی توفیق نصیب فرما لیجئے، يا الله اس جگہ کو قبول فرما لیجئے، يا الله اخلاص نصیب فرما دیجئے، يا الله مشائخ کا مسلک نصیب فرما دیجئے، يا الله اپنے مشائخ کے مسلک پر جینا، اپنے مشائخ کے مسلک پر مرنا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ تقویٰ کامل نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جلد فرما دیجئے، اے اللہ اس در و دیوار میں جلد عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی یہاں آئے اے اللہ محروم نہ جائے، اے اللہ محروم نہ جائے، اے اللہ اپنی محبت کے سمندر ہمیں پلا دیجئے، اے اللہ محبت کے اور عشق کے سمندر ہمیں پلا دیجئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ خاص اپنا بنا لیجئے، اے اللہ جذب فرما لیجئے، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے سب دوستوں، ان کے گھر والوں کو، متعلقین کو، متوسلین کو، اے اللہ جو نہیں بھی ہیں اللہ سب کے سب کو اے اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے، اے اللہ درد دل عطا فرما دیجئے، زبان ترجمان درد دل عطا فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ خصوصی فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جو بھائی بہن پریشان ہیں، اے اللہ یہ بیمار ہیں، اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجئے، تمام مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دیجئے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ جلدی آ گئے، کوئی ماڑ واڑ نہیں پھنسایا؟
سردی بڑھ گئی ہے نا، لوگ گھروں کے باہر نکلتے ہیں.